السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی جانب سے جاری کردہ وہ دستاویزات جو اس نے مئی 2011 میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف پاکستان میں آپریشن کے دوران حاصل کیے تھے. ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان دستاویزات میں نئی معلومات جو ہیں وہ سامنے کیا آئی ہیں، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. ساتھ ہی امریکہ کے اس دعوے پر کہ اس نے پاکستان کو 20 دہشت گرد گروپس کی لسٹ دی ہے اور ان گروپس کے خلاف کاروائی کرنے کو کہا ہے پاکستان سے، اس پر بظاہر پاکستان کی خاموشی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر بات ہوگی. پروگرام کے دوسرے حصے میں نیو یارک میں دہشت گرد حملے کے بعد جاری تحقیقات اور یہاں امریکہ میں جاری سیاسی بحث و مباحثے کا ہم تجزیہ کریں گے، اور آخر میں سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان واپسی، احتساب عدالت میں ان کی پیشی اور ان کے سیاسی مستقبل پر بھی بات ہوگی. اور سامعین، ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-8789. نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہمارے مہمانوں سے سوالات کر سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے یہاں امریکہ سے ویل نون اینالسٹ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، جو اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار جنرل طلعت مسعود صاحب، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے ایکسپرٹ کامران بخاری صاحب کو بھی لائن پہ لیں. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے سی آئی اے، اس نے اسامہ بن لادن کے مکان سے ملنے والی مزید دستاویزات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں. اس میں اہم معلومات جو ہیں، اہم باتیں کیا سامنے آئی ہیں؟
جی، وہ اہم جو باتیں آئی ہیں وہ بی بی سی ویب سائٹ کے اوپر انگلش ان کا جو ورژن ہے
جی،
وہاں پہ کافی اس کی ڈیٹیل ہے. اور اس میں اسامہ بن لادن کی کتابیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا تعلیم دے رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کے القاعدہ جو عراق میں ہیں اس سے کیا اختلافات تھے، اور وہ امریکہ میں جو کمزوریاں ہیں یا ویسٹ میں جو کمزوریاں ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہاں پہ ولنربلٹی ہے. اور پھر ان کے پاس ایک ایسی کتاب بھی تھی جس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امریکہ میں جو سیاستدان ہیں ان کو خریدنے کے لیے، ان کی فنڈ ریزنگ کے لیے وہ کیسے معلومات حاصل کی جائے. پھر فرانس میں جو فرانس کا جوہری پروگرام ہے، ان کی جو سینسٹیو مقامات ہیں ان میں دلچسپی کا وہ پہلو نظر آتا ہے. پھر ان کی کتابوں میں جو ایک عسکری کمانڈر ہے یا گوریلا کمانڈر ہے وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے جو کانگ فو فائٹنگ، جو کانگ فو جو مارشل آرٹ ہیں چائنا اور اس طرح کے ممالک کا، اس کو سیکھنے کے لیے وہ کتاب انہوں نے پڑھی. پھر اس میں ایک ایسی کتاب کی بھی معلومات انہوں نے دکھائی ہیں کہ جس میں مختلف قسم کے زہر ہیں جو سب سے زیادہ تباہ کن، جلدی مارنے والے، ہلاک کرنے والے زہر ہیں، ان کی معلومات وہ والی کتاب بھی ان کی اس سے نکلی. پھر وہ ان جنرل جو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کانسپریسی تھیوریز ہیں یا امریکہ مخالف یا مغرب مخالف لوگ جو عام طور پہ جو پڑھتے ہیں جو کتابیں، اس میں پروفیسر نام چومسکی کی دو کتابیں ہیں. پھر ایک وہ ان کی عام ایک فینٹسی ہے عوام میں یا میڈیا میں، رائز اینڈ فال آف امپائر جو ہے وہ بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں اس کی لوگ مماثلت لے کے آتے ہیں امریکہ سے کہ امریکہ بھی جو ہے باقی جس طرح کی بڑی بڑی حکومتیں ہوئی تاریخ میں اور وہ انہوں نے ترقی کی اور بہت طاقت ان کے پاس آئی، سرمایہ آیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکے ہونا شروع ہوگی، وہ کتاب ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. اس میں پھر کچھ انڈیکیشن ایسی ہے جو شواہد ایسے ہیں جس کو جو ہے وہ ایران سے ان کا اسامہ بن لادن کو کچھ سپورٹ جو ملنے کی تھی وہ اس میں کچھ ایسے اشارے دکھائے گئے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور اسامہ بن لادن کو کچھ سپورٹ اور کچھ جو پاکستان سے یا اسامہ بن لادن کے جو لوگ سیریا پاکستان سے جانا آنا چاہتے تھے, اس طرح کی رپورٹیں پہلے بھی آئی ہیں, تو ان کو جو ہے وہ میرے خیال میں یہ ممکنات میں سے ایک چیز ہے. اور چونکہ ڈفرینٹ قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو آپس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف, حالانکہ اوور آل جو القاعدہ کی ترتیب ہے, ان کی سوچ ہے, اسامہ بن لادن کی ایک ایسی بھی تقاریر پہلے ملنے میں آئی ہیں جب وہ جہادی نہیں تھے, اس میں وہ کہتے تھے کہ مغرب ہمارا دشمن نہیں ہے, ہمارے جو دشمن ہیں وہ اور مسلمان ہیں, جو اور مسلمان ہیں اس میں سے شیعہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بدقسمتی سے شیعہ مذہب کے خلاف ان کی بہت ساری تقریریں ہیں جو پہلے اس سے پہلے سی این این وغیرہ نے معلومات حاصل کی تھی. تو شیعہ مخالف ہونے کے باوجود ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اور اس آپس میں ان کا تعاون, تاکہ وہ ایران کے ذریعے سے ایران کی وہ جو مبینہ طور پہ جو خواہش تھی کہ سعودی عرب کے خلاف یا اور مڈل ایسٹ میں جو وہ القاعدہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس میں وہ مدد کر سکتے ہیں یا روپیہ پیسہ دے سکتے ہیں. اسامہ کے جو بیٹے ہیں حمزہ بن لادن, ان کی لگتا ہے کہ شادی کی جو کوئی تقریب ہوئی ہے اس کو اس ٹیپ میں ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے ایران کے اندر. اب یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ واقعی سچ ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ اس بات کو جو زیادہ سامنے لے کے آ رہے ہیں وہ فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسی ہے, اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ جو اسرائیل نواز اور ایران کے برخلاف ایک فاؤنڈیشن ہے جو امریکہ میں بہت متحرک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں.
ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یہ جو آپ نے نئی جو ریلیز ہوئی ہیں دستاویزات, اس کی آپ نے بات کی ہیں کہ اس میں کیا کچھ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, لیکن ان دستاویزات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود کیا دیکھتے ہیں القاعدہ کو بطور ایک تنظیم, اور اسامہ بن لادن کی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں اسامہ بن لادن ایک ایسے جنونی انسان تھے جو جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ تھا, انہوں نے اپنی وصیت میں جو لکھا ہے کہ اتنے کچھ $100 million کے قریب جو ہیں وہ فلاں آدمی کو فلاں کو دے دیے جائیں. تو ایک بگڑے ہوئے نواب, ایک بگڑے ہوئے شہزادے کے, اور جو جس کے پاس بہت طاقت ہے, اور وہاں لکھا ہے کہ وہ صحرا میں بھی اپنے لیے بہت مہنگے جوتے پہنتے تھے, اور جب بھی وہ میڈیا کے سامنے آتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ 5-star ہوٹل سے نکل کے آ رہے ہیں, اور اپنے آپ کو ایک شیخ کے طور پہ پریزنٹ کیا ہوا ہے. اس میں دستاویز جو سی آئی اے نے جو نہیں ریلیز کی کچھ چیزیں, اس میں پورنوگرافی بھی ہے, اس میں ننگی تصویریں ہیں, اڑیاں تصویریں ہیں, کیسٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. پھر وہ گانا شانا بھی, میوزک جو ہے وہ القاعدہ, باقی ان کے طالبان اور القاعدہ جو ان کا آپریشنل ویو ہے, یا جو کہتے ہیں کہ میوزک حرام ہے, اور طالبان کی حکومت کے دوران میوزک پہ پابندی تھی, اور القاعدہ جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ غیر اسلامی ہے ان کے بقول, حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن خود اسامہ بن لادن جو ہیں وہ میوزک دیکھتے تھے, اور اگر وہ یہ بات صحیح ہے جیسے سی آئی اے کہہ رہی ہے کہ کچھ حوریاں ان کے پاس ویڈیوز بھی تھیں, تو یہ ایک عام انسان جو ہوتا ہے اس میں کئی کمزوریاں ہوتی ہیں, اور جو اپنے آپ کو لوگ بڑے بہت بڑا لیڈر اور بڑا تاریخ ساز کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اپنی پرائیویٹ لائف میں. اگر اسامہ کی پرائیویٹ لائف دیکھ لیں تو پاکستان میں جہاں اتنی غربت ہے, ہر طرف جو ہے وہ غریبی ہے, اور وہ ایک محل نما گھر میں جناب بیٹھے ہوئے ہیں, اور چند عورتوں کے ساتھ جو اپنی بچیوں کی عمر کی عورتیں ہیں وہ ان کی بیویاں ہیں, اور اس طرح کی صورتحال جو کہ عام ایک پاکستانی اپنے کسی لیڈر کے لیے یا اپنے کسی سیاسی یا کسی جرنیل کے لیے یا اپنے کسی قائد کے لیے وہ پسند نہیں کرتے, لیکن پاکستان میں عام طور پہ خاص طور پہ جو دائیں بازو کے جو ان کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسامہ بن لادن کو سگریٹ کی دکانوں کے اوپر ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے مجاہد کے طور پہ. تو یہ دو ایک باتیں جو ہیں وہ آپس میں وہ جشتی نہیں ان کو, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جنونی اور ایک ایسا انسان جو جس کے ذہن میں صرف تخریب اور جس کے ذہن میں صرف لوگوں کو لڑانا اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنا جہاد کے لیے اور پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے آنا اور پاکستان کو انٹرنیشنل طور پہ پاریہ بنانے میں, پاکستان کی جو بدنامی, پاکستان کے عوام کی قربانیوں جو پاکستان کے عوام نے دی ہیں وہ باقی دنیا کے سامنے اس لیے نہیں آتی کہ وہاں اسامہ بن لادن تھے اور وہاں اسامہ بن لادن کو پسند کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں. تو یہ اس طرح کی جو پاکستان کے جو بڑے بڑے تاریخ میں جو دشمن آئندہ لوگ دیکھیں گے جب 100 سال بعد پاکستان کی تاریخ سٹڈی ہوگی تو اس میں اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ بہت بری نظر سے دیکھا جائے گا. اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت
کے کس ٹائپ کی پرسنالٹی رکھتے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں پاکستان سے بریگیڈیئر محمد سعد صاحب نے جوائن کیا ہے, بے حد شکریہ بریگیڈیئر سعد صاحب, شارٹ نوٹس پہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ابھی ایک اور بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو مئی 2015 سے لے کر اب تک یہ چوتھا موقع ہے جب امریکی حکام نے ایبٹ آباد میں القاعدہ کے رہنما کے مکان سے ملنے والی دستاویزات جو ہیں وہ جاری کی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے عام لوگوں کو؟
عام لوگوں کا بالکل جو اسامہ بن لادن کا ایک شخصیت تھی پاکستان میں, جس طرح اس کو پہچانا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑے مجاہد ہیں اور وہ اب ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق تھی اور وہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے, اس کو یہ دھچکا ملے گا. کیونکہ اگر 5% یا 10% بھی دھچکا لگا ان لوگوں میں جو اس کو پسند کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ امریکہ آہستہ آہستہ اس کو وہ ریلیز کرتا ہے تاکہ اس کی جو شخصیت ہے اس میں جو ہے درار ڈالی جائے اور اس کو اس طرح نہ دیکھا جائے کہ وہ بہت بڑے مجاہد تھے یا وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے یا وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے. تو یہ چیزیں بالکل سامنے آئیں گی. اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ جو تاریخ میں جب اس کو دیکھا جائے گا آج سے ایک صدی کے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں کے بعد, تو اس کو ایک ایسے شخصیت کے طور پہ وہ سامنے آئے گا جس نے پاکستان کے نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کے جو وہ ہیں ساکھ کو اس نے نقصان پہنچایا. اور یہ جتنے بھی آپ ابھی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں اور یہ تباہی دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے ہی اس کا آغاز کیا. جب امریکہ نے سوویت یونین پاکستان اور امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑا افغانستان میں, اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں افراتفری ہمارے اس پورے علاقے میں, اور اگر آپ اس کو گریٹر اس مسلم ریجن کو اگر آپ دیکھیں ایکسٹینڈ کریں اس کو آپ سعودی عربیہ اور گلف اور لبنان تک لے کے جائیں اور عراق میں آپ دیکھیں, تو یہ تمام جتنی بھی انسٹیبلٹی ہے یہ انہوں نے اس کو آغاز کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں ان لوگوں کا بھی بیچ میں نام آئے گا جن لوگوں نے اس قسم کی جو آئیڈیالوجی کو, جو اس قسم کا نظریہ ہے اس کی بنیاد رکھی. اس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس میں مغربی ممالک بھی شامل ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اس میں چین بھی شامل ہے. کہ انہوں نے 80 کی دہائی میں ایک ایسا بیج بویا جس کی اثرات جو ہے وہ امریکہ بھی محسوس کر رہا ہے, پورا یورپ جو ہے اس کو محسوس کر رہا ہے, اور یہ جتنے بھی تباہیاں دیکھ رہے ہیں اور یہ آف شوٹس ان کے خوفناک قسم کے آف شوٹس نکلتے ہیں. جیسے آپ نے زرقاوی کو دیکھا عراق میں, آپ نے جو ہے کیا کہ داعش کی صورت میں آپ نے اس کو ابھی دیکھا کہ ایک ایسی وبا پھیلی ہے جس کا صرف مقصد جو ہے وہ دوسرے انسان کا قتل ہے اور تباہی ہے. بالکل انہوں نے یہ کیا تھا. لیکن اس جرم میں صرف اسامہ بن لادن کا حصہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ چیز سمجھنے میں پاکستانی جو ہیں وہ آج کے دن اس چیز کو کتنا سمجھ چکے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں, اور یہ کہ یہ ایک سازش تھی جو پاکستان اور افغانستان میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی, یہ پاکستانیوں کو اور ریجن کے باقی جو لوگ ہیں ان کو کہاں تک اس کا ادراک ہے؟
یہ جو نقصان پہنچایا ہے اس پورے نظریے کو, یہ ان لوگوں نے خود ہی پہنچایا ہے, اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب یہ طالبان پاکستان میں آئے تو اس میں پاکستان آرمی کو بھی یہ بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ کس طرح اس نظریے کے خلاف لڑا جائے جس کو پاکستان ابھی تک اس کی حمایت کر رہا تھا اور اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. لیکن ان لوگوں نے خود اتنے ظلم کیے, اتنے یہاں پر اتنی بربریت کی اور مطلب انسانیت سو سلوک کیے, انہوں نے بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ وہ سلوک کیا, جس کی وجہ سے اور جس کی اگر آپ انتہا دیکھتے ہیں تو وہ پشاور میں جو 2014 میں آرمی پبلک اسکول میں جسانہ ہوا, وہ جو ہے اس نے بالکل پاکستان کے اندر ان کے خلاف ایک جو ہے ان کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی ان لوگوں کے خلاف, اور پاکستانی ان کے خلاف ہو گئے. پاکستانی فوج کو بھی ایک وہ مل گیا, ایک جواز مل گیا, ایک ریزن مل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ سارے ٹھگ ہیں اور یہ سارے چپی ہیں, یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, کچھ اور نہیں کر رہے, بچوں کو مار رہے ہیں, بوڑھوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, بازاروں میں جو ہے وہ دھماکے کر رہے ہیں, اور خود جو ہے ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر آپ نظر دوڑائیں. یہاں پر جو سوات میں پاکستان آرمی نے قبضہ کیا, جو ابھی آپ کے مہمان نے اس کا ذکر کیا, وہاں سے بھی بے تحاشا جو ہے یہ اس قسم کا پورنوگرافک مٹیریل اور یہاں تک کہ شراب کی بوتلیں بھی وہاں سے برآمد ہوئی. تو یہ بالکل اس کو ایک وہ والی اس کی پذیرائی ابھی یا وہ والی اس کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان میں یا افغانستان میں یا اس خطے میں وہ نہیں ہے جو تھی.
ٹھیک, اوکے. ساتھ بریگیڈیئر صاحب, اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کی جانب میں جاؤں, آپ یہ بھی بتائیے گا کیونکہ سی آئی اے کے جو سربراہ ہیں انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ان دستاویزات کی مدد سے جو امریکی عوام ہیں ان کو القاعدہ اور اس تنظیم کی منصوبہ بندی جو ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی, لیکن پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ القاعدہ جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہا, کیا اس میں مستقبل میں کوئی دہشت گردی کا منصوبہ کرنے کی صلاحیت آپ دیکھتے ہیں؟
نہیں, میرے خیال میں اس کو اتنا نقصان ہو گیا ہے اس پوری تنظیم کو کہ یہ ابھی صرف ایک نظریے کے طور پہ موجود ہے, اور کچھ انتہا پسند گروپ جو ہے وہ شاید اس کو ابھی بھی ایک نظریے کے طور پہ استعمال کریں, لیکن جو ہے اس کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ کم از کم پاکستان اور اس جنرل ریجن میں اس کی وہ نہیں رہی ہے. اس کو بہت نقصان پہنچ گیا, ان کے جتنے بھی سرکردہ لیڈران تھے ان کو ختم کر دیا گیا, ان کی تنظیم تقریباً پاکستان اور اس کے اطراف میں ختم ہو گئی ہے. ابھی بھی ان کے کچھ ریمیننٹس ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں القاعدہ ان ساؤتھ ایشیا کے ابھی کچھ جو ان کے وہ تھے کارندے تھے وہ کراچی میں مارے گئے ہیں, جو باقی ٹی ٹی پی وغیرہ ہے وہ کوئی اور اپنا وہ اختیار کر گئے ہیں, ایک اور نظریے کی طرف چل پڑے ہیں, وہ داعش سے زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں. ایمن الظاہری کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ وہ ہے کدھر, وہ آئے زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کی ابھی آپریشنل کیپیبلٹی نہیں ہے, نہ وہ کوئی ایسا جو ہے حملہ کر سکتے ہیں یا ایسا آپریشن کر سکتے ہیں جس کے اسٹریٹجک افیکٹس ہوں.
جی ڈاکٹر روہیل صاحب, جس طرح شروع میں آپ نے کہا کہ ان فائلز سے, ان ڈاکومنٹ سے جو القاعدہ ہے اور ایران ان کے مابین تعلقات کے بارے میں بھی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, جس طرح اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے القاعدہ کو مالی امداد اور تربیت دینے کی پیشکش اس شرط پر کی تھی کہ وہ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات پر حملہ کریں, تو اس وقت تو امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, کیا مزید ان چیزوں کے امپیکٹ جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات پر؟ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب,
اس طرح کی جو انفارمیشن ہے
वो अमेरिका की एजेंसियां और ईरान की एजेंसियां और ये जो सीक्रेट सर्विसेज और स्टेट डिपार्टमेंट और उसके जो अफसरान हैं, इन लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होगी। ये ऐसी कोई नई बात नहीं है जिसकी वजह से कोई नई परेशानी हो, लेकिन आती है उसकी वजह से मीडिया जैसे कहते हैं कि वो स्टॉर्म इन द टी कप होता है कि चाय की प्याली में तूफान आ गया, उस तरह की बात होगी। लेकिन ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। वो जो अभी तालिबान के जो पाकिस्तान में जिनको ड्रोन के जरिए मारा गया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी ईरान से आए थे। तो ईरान और जो है वो उनकी एजेंसी मुख्तलिफ तरीकों से नेटवर्किंग उनकी मिडल ईस्ट में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है और रीजन्स में भी है। ये सारी चीजें मालूमात में थी पहले लोगों की।
जी ओके, आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिए। काफ़ी देर से कॉलर्स हैं, उनको हम मुख्तसर सुनना चाहेंगे। मुरीद खान मियावाली से। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त खैर से बात कर रहा हूँ
जी।
क्या जनाब ये सच है कि इसामा बिन लादन अमेरिका का आदमी था, पेशावर में बटवेयर का अड्डा क्यों कर बंद किया गया? ये CIA से मेरा सवाल है। और पाकिस्तान में सदर समेत 35 पाकिस्तानी जनरल और अमरीकी सफीर कत्ल कर दिए गए, ये CIA को पता होगा जनाब कि नहीं होगा?
ब्रिगेडियर साहब, इसका जवाब अगर आप देना चाहें। ब्रिगेडियर साहब,
मुझे नहीं लगता है कि CIA का आदमी था या वो CIA के लिए काम करता था। उसने अमेरिका के ऊपर ऐसे हमले किए जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल डाली है। अगर आप 2001 के बाद दुनिया को देखें तो एक और नई दुनिया हमारे सामने आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो इस किस्म की काम करेगा या इस किस्म की चीज को मतलब कि छुपा के रख सकते हैं ज्यादा देर। मतलब आप अमेरिका सिस्टम को अगर आप देखें तो ये वो इस तरह नहीं है कि सद्दाम हुसैन है वो एक खुफिया काम कर रहा है, बाकी दुनिया को पता नहीं है। अमेरिकन सिस्टम को अगर आप समझें तो इस किस्म की कामों में वो जो है वो सामने चीजें आ जाती हैं। और वो फिर क्यों उसको मारते, अगर वो उनके लिए इतना अच्छा काम कर रहा था तो उसके पीछे इतने मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए उसको ढूंढने में और उसके खिलाफ एक पूरी मुहिम उन्होंने चलाई। तो ये मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ
मतीन सुलेमानी, एक और कॉलर जी। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू हमारे साथ रहिए। मतीन सुलेमानी लंडी कोतल से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
मैं मेहमान आजाद जी पूछना चाहता हूँ कि CIA ने झूठ के इल्जाम में नहीं, झूठ इल्जाम में इराक को तबाह किया, उसामा कैसे अमेरिका का एजेंट हो सकता है? अगर वो एजेंट था तो जब वो रूस के खिलाफ लड़ रही थी तो उसके राज को क्यों पास नहीं करता था? तीसरा सवाल ये है कि अमेरिका ने कि CIA वाले ने लोगों को गला रहे हैं अपने अवाम को, दूसरी दुनिया की दूसरी अवाम को।
अच्छा सही, शुक्रिया कॉल करने का। बख्त ज्यादा सुवात से। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
आपको और मेहमानों को मेरा सवाल ये है मैडम के ब्रिगेडियर साहब से और खासकर डॉक्टर रोहेल साहब से, कि डॉक्टर रोहेल साहब से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पेरिस की बात आपने दोहराई है, उसामा तो हमारे पाकिस्तानी नहीं थे, बाहर मुल्क के थे, लेकिन इस तारीख में साथ साथ में क्या ये बर्मा में रहे जो फसादात हुए इनके तारीख भी आएंगे? क्या इनके बाद हिटलर ने जो सारी यूरोप को खाक किया वो भी तारीख में आएंगे? क्या उसामा के अलावा अमेरिका ने सारे मुसलमानों को जो तबाही फैला दी इसमें अमेरिका भी तारीख में आएंगे? यही सवाल है मेरा, थैंक यू।
ओके डॉक्टर रुहेल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जवाब में मुख्तसर प्लीज?
जी कॉलर जो है वो शायद जानते हैं कि ये सारे जो बातें हैं वो तारीख में आएंगी। अमेरिका का जो किरदार है मिडल ईस्ट में, उसको बनाने में या उसको तोड़ने में, या अमेरिका की पॉलिसी की वजह से मिडल ईस्ट में जो मुश्किलात हो रही हैं वो तारीख का हिस्सा हैं, और वो अमेरिका अपनी जिम्मेदारी जो है आइंदा भी उसको निभाएगा। और मेरे ख्याल में ये लोगों पर ये बात अयां है, और अमरीकी अवाम अच्छी तरह समझते हैं कि उन अमरीका की खारजा पॉलिसी की वजह से क्या मुश्किल दूसरे इलाकों में पैदा होती हैं और वहाँ की आवाम के लिए क्या मुश्किल बनती हैं, वहाँ की हुकूमतों के लिए क्या मुश्किल बनती हैं। ये अमरीकन सोसाइटी की, यहाँ जमहूरियत की और एकेडमिया में ये प्रोफेसर तारीख वगैरह के और इस तरह के जो लोग हैं ये आमतौर पर खुलेआम डिस्कस करते हैं, और ये एक कामन नॉलेज है
जी। एक और कॉलर मलिक नाइब।
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کر رہا ہوں بی بی کہ امریکہ کا جو مسلمانوں کے خلاف رویہ ہے, اگر یہ اپنا رویہ بدل لے تو کیا تمام دنیا میں امن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں, بس زیادہ نہیں بولتا.
بریگیڈیئر صاحب, اس پہ اگر آپ اس کا جواب دیں, یہ جو ہمیں ریئیکشن نظر آ رہے, جو دہشت گردی نظر آ رہی ہے, کیا واقعی یہ امریکہ کے رویے کی وجہ سے ہے, اور کیا یہی رد عمل مسلمان کمیونٹی کی جانب سے, مسلمان ممالک کی جانب سے آنا چاہیے؟
میرے خیال میں دیکھیں, یہ جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے اور جو دنیا میں اثر رسوخ پیدا کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں, یہ تمام بڑے پاورز کرتے ہیں. کچھ جو کمزور ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے تک اس کو محدود رکھتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ گلوبل پاورز ہوتے ہیں, وہ دنیا میں اس قسم کی کام کرتے رہتے ہیں, وہ اپنی جو اثر رسوخ ہے, جو انفلوئنس ہے, پاور پروجیکشن ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. وہ پاکستان بھی تھوڑی بہت کرتا ہے, افغانستان میں اپنے لیے ایک جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ مڈل ایسٹ میں کوشش کرتا ہے, پاکستان میں اپنے ٹرپ سعودی عربیہ میں اسٹیشن رکھے ہیں, کشمیر میں پاکستان کوشش کر رہا ہے, افغانستان میں کوشش کر رہا ہے. تو یہ تو ہر ملک اپنے لیے ایک کوشش کرتا ہے, یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے. اس میں جو ہوتا ہے کہ جو چین آف ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بعد میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے, اور وہ پھر ایسی ایک ڈائریکشن لے لیتا ہے جس سے اس قسم کے اثرات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ تو اپنی کوشش کرے گا کہ وہ اثر رسوخ پیدا کرے اپنا مختلف علاقوں میں دنیا میں. وہ پھر ان لوگوں کا, اگر پاکستان کو پرابلم تھا تو 1980 میں پاکستان نے مکمل تعاون امریکہ کو دیا تھا, تو اس میں اگر امریکہ قصور ہے تو پاکستان کا قصور نہیں ہے, جنگ زیاد کا قصور نہیں ہے, یا ہمارے جو استخباراتی ادارے تھے ان کا قصور نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کے تعاون مکمل طور پہ آپ نے پیش کیا. 2001 کے بعد پاکستان نے ایک مکمل تعاون جو ہے وہ امریکہ کو دیا. تو یہ تمام جو ممالک ہیں وہ اس طرح ان کے بھی مفادات ساتھ اس وقت ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اس قسم کے تمام آپریشن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, کبھی کبھی وہ غلط ڈائریکشن بھی لے لیتے ہیں اور تباہی ہو جاتی ہے جیسے ابھی ہو گئی ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر محمد سعد صاحب, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. منگل کو نیو یارک میں دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا, اس کے بعد جو حالات سامنے آ رہے ہیں, حکومت امریکی جو حکومت ہے خاص طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے بھی کچھ اقدامات اٹھانے کی طرف اشارہ کیا ہے, اس پہ آپ کی انالیسز ہم لینا چاہیں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نیو یارک سے سینئر صحافی معوز صدیقی صاحب نے, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. معوز صدیقی صاحب, پروگرام میں خوش آمدید, اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا منگل کے روز نیو یارک میں, ہمیں یہ معلوم ہے کہ تحقیقات جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہے, کہاں تک یہ انویسٹیگیشن پہنچی ہے؟
ہماری بھی تو کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے, اور جو میڈیا کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل تو ان کو پیش کر دیا گیا تھا جس میں انہوں نے اب تک کوئی جرم کا اقرار نہیں کیا ہے, لیکن اتھارٹیز کے ساتھ تعاون جاری ہے جو ملزم ہے اس کا, اور بیلویو ہاسپٹل میں یہ بات سامنے آئی کہ اس نے جو ہے وہ باقاعدہ آئی ایس کا جھنڈا طلب کیا کہ اس کے دروازے پہ لگایا جائے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو تفصیلات بتائی اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پورا تھا معاملہ سال سے پلاننگ کی ہوئی تھی, اس کی ریکی کی ہوئی تھی اس نے, اور اس سے پہلے بھی اس نے ٹرک رینٹ کر کے جو ہے وہ چلایا تھا. اب میں ایک دو تین کوشچن یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اس نے یہ کہا کہ میں نے ہالوین کا ڈے اس لیے منتخب کیا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کیجولٹی ہو, تو ہالوین پریڈ کا وہاں سے بہت دور تک معاملہ نہیں تھا, اس وقت ہالوین کا لوگ میں شروع نہیں کیا تھا, تو یہ کچھ سوالات تو کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ انویسٹیگیشن جو جاری ہے اس میں اس نے اب تک جو اقرار کیا ہے, جو سامنے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ سامنے میڈیا کے بھی آ گئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ویڈیوز اس کے فون سے نکالی گئی ہیں، 90 کے قریب ویڈیو ہیں جس میں آئی ایس آئی ایس کا جو یا داعش کے جو طریقہ قتل ہے اس میں لوگوں کو روندا جانا ٹرک کے ذریعے یا گردن کاٹی جانی، اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں اس میں کچھ تصاویر ہیں جس سے اس کا کہنا ہے کہ انسپائر ہوا ہے. اس کے علاوہ گورنر کومو نے اور دیگر جن لوگوں آفیشلز نے ابھی تک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ اب تک اس کا کوئی جو بڑا نیٹورک ہے اس سے ثابت نہیں ہوا ہے کوئی ایسا تعلق کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کسی ایک بڑے گینگ کا حصہ ہے، بلکہ یہ لون وولف جو کہلاتا ہے اور خود انسپائر ہو کر اس نے یہ اقدام اٹھایا. اس کے علاوہ ان کے جو ایک دوست ہیں ان پہ بھی کوئسچنز کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو بھی اس طریقے سے انڈر انویسٹیگیشن تو ہے لیکن کوئی الزام ان پہ بھی نہیں لگایا گیا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے اپلائی کرنے کے بعد، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات میں جو ہے حصہ لیا جائے گا. جو ہماری معلومات کے مطابق ہم ایک پاکستانی صحافی سے ایک اسکول ٹیچر کی بات ہوئی ہے جہاں اس کی بچی پڑھتی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ایک سافٹ آدمی تھا اور جب تک بچی اس کی کلاس میں داخل نہ ہو جائے یہ وہیں کھڑا رہتا تھا. اس کے علاوہ ایک اور جو ان کے نیبر ہیں ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے ایک پیسفل آدمی نظر آتا تھا. ایک دفعہ اس نے ذکر کیا کہ اس کا ایک جھگڑا بھی ہوا اور وہاں محلے میں جھگڑا ہو رہا تھا تو اس نے آ کے وہ بیچ بچاؤ کروایا، اس تک معاملہ بڑھ رہا تھا. یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، کس وقت ایکسپائر ہوا ہے، ذہنی کیفیت کیا ہے، اس کے حوالے سے چیزیں سامنے نہیں آ رہی. لیکن ایک تازہ ترین ایک اور صورتحال جو دیکھی ہوگی، پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی صدر نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے جو ہے وہ پھانسی کا مطالبہ کیا، اور یہ ہمیشہ پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ بہت ان پریزیڈنٹ چیز ہے کہ اس کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ کہا جاتا ہے کہ عدالت میں کاروائی میں مداخلت ہوتی ہے اگر امریکی صدر کے لیول کا کوئی انسان آدمی جو ہے وہ اگر اس طرح عدالتی معاملے میں کچھ کہے تو وہ اس کو مداخلت سمجھا جاتا ہے. بہرحال انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ہینگ کیا جائے. جی
اوکے. یہ بھی ہم نے صدیقی صاحب دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا دہشت گردی کا واقعہ جب پیش آتا ہے یہاں امریکہ میں تو امریکی حکومت یا پھر امریکی صدر کی جانب سے نئے اقدامات اٹھانے کے اعلان جو ہے وہ سامنے آتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ امریکہ کو مزید محفوظ جو ہے وہ بنایا جا سکے. تو ایسی کیا کیا چیزیں جو ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پانسی کے مطالبے کے علاوہ سامنے آ رہی ہیں؟
دیکھیے بنیادی طور پہ اگر کسی کو اس پورے دہشت گردی کے واقعے سے فائدہ ہوا ہے تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس نیریٹو کو فائدہ ہوا ہے کہ جو ہمیشہ امیگرینٹس کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ابھی جو حادثہ دہشت گردی ہوئی تھی اس میں جو 54 لوگ اور 400 سے زیادہ 54 لوگ ہلاک ہوئے، 400 سے زیادہ جو ہے زخمی ہیں. کل ہی کلورڈو میں جو ہے ایک آدمی نے والمارٹ میں گھس کے اوپن فائرنگ کی اور 3 آدمی مار دیے. تو اس پہ کوئی قانون یا گن کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن اگر یہ واقعہ امیگرنٹ سے یا مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو اقدامات آتے ہیں. تو اس وقت جو تازہ ترین ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نئے اقدام کریں گے اور ان کو موقع ملے گا اس موقع کا، لیکن سب سے زیادہ جو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ ڈائیورسٹی یعنی لاٹری ویزا پہ جو چک شومر نے جو پیش کیا تھا اور وہ کئی سالوں سے جاری ہے، اس کے نتیجے میں یہاں لاکھوں لوگ آئے ہیں، اس میں بنگلہ دیشی اور پاکستانی اور انڈینز بھی شامل ہیں، اور اس میں ازبکستان کے لوگ کم تھے یہاں. تو لیکن اس پورے عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بنایا ہے اور انہوں نے چک شومر پہ تنقید کی. اس پہ جواب میں چک شومر نے یہ کہا ہے کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو امیگرنٹس ہیں وہ معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہیں. تو رائٹ ونگ میڈیا جو رائٹ ونگ میں بہت اس کو میں نے غور سے مطالعہ کیا اور دیکھ رہا ہوں مستقل کہ سب سے زیادہ اس وقت ہٹ کیا جا رہا ہے جو امیگرنٹس آتے ہیں اور خاص طور پہ لاٹری ویزا پہ. امکان یہ کیونکہ تازہ ترین ابھی نیا شروع اعلان کیا گیا تھا تو امکان نظر یہ آتا ہے کہ جذباتی فائدہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے شاید لاٹری ویزے پہ پین لگے. اس کے علاوہ جو اس کی بات کر رہے تھے، ویٹنگ بات کر رہے تھے، تو وہ بھی دوبارہ اس نیریٹو کو فائدہ ہوگا. اور جو مسلم پابندی لگائی جانے کی بات کی جا رہی تھی کہ چند ممالک پہ پابندی لگائی جائے تو وہ بھی جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. تو بہرحال یہ واقعہ ایک دہشت گرد نے کیا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا جو وکٹم ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے اور مائیگرنٹس ہیں، اور جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیریٹو ہے. جی
اوکے. آپ ہمارے ساتھ رہیے صدیقی صاحب. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، جس طرح صدیقی صاحب کو بھی آپ نے سنا، اس حملے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ آنے والوں کی جانچ پڑتال جو ہے اس کو مزید سخت جو ہے وہ کیا جائے. ساتھ ہی جس طرح صدیقی صاحب نے کہا کہ ڈائیورسٹی ویزا پروگرام جو ہے اس کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو کیا یہی وہ سٹیپس ہیں, اقدامات ہیں جنہیں لینے کی ضرورت ہے اس وقت تاکہ یہاں امریکہ کو محفوظ بنایا جا سکے؟
میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آج کل گھراؤ میں ہیں, ان کے جو کیمپین کے جو لوگ تھے ان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے وائٹ ہاؤس جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, بہت ان کو مشکلات کا سامنا ہے امریکہ میں داخلی طور کے اوپر, اور ان کی اپنی ریٹنگ جو ہے اس وقت بہت کم ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بہت آسان اسکیپ گوٹنگ کے لیے مل جاتے ہیں, امیگرینٹس اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے بین لگانے کی کوشش کی تھی وہ کسی حد تک کامیاب ہوا, کسی حد تک کامیاب نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ جو امیگرینٹ کے خلاف جو زہر ہے اس سے ان کی اپنے انتہائی دائیں بازو والے جو لوگ ہیں وہ محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر ہیں تو اس لیے سب خیریت ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 9/11 میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ طالب علم تھے اور پڑھے لکھے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی قسم کے نئے ویزا کے میرٹ بیس سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی جو پروموشن ہے اس کے نتیجے میں جو لوگ آئیں گے ان کے دماغ میں کیا فطور ہے اور وہ یہاں آنے کے بعد وہ کس طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, یہ مستقبل میں ان کی اقدامات کیا ہوں گے, اور کیا وہ واقعی سارے مسلمان ہوں گے یا وہ جس طرح ابھی حال ہی میں ایک امریکی شہری نے 58 کے قریب امریکی لوگوں کو مار دیا ہے, کیا اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے؟ اس طرح کے سوالات کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کا جو بھی واقعہ ہو اس پہ وہ بڑھ چڑھ کے اس میں بولتے ہیں. جب ایک امریکی آدمی نے قتل کیا اپنے بھائیوں کو, اپنے امریکی بھائیوں کو, تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے, اور پھر بھی اس کو برملا اس طرح برا بلا نہیں کہا, لیکن نیو یارک والے واقعے کے اوپر ایک دم سے ان کا ریئیکشن آ گیا.
اوکے, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, کچھ کالرز ہیں ان کو ہم لینا چاہیں گے اس موضوع پہ. ٹانگ سے محمد کمال, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بی بی میرا سوال ہے ڈاکٹر طارق روہیل صاحب سے.
جی,
کہ دہشت گردی ہے چاہے لاس ویگاس والی ہوا کیا ہو, لاس ویگاس میں جو واقعہ ہوا اس میں تو دو تین دن تک میڈیا نے کوریج کی اور وہ بھی اس حوالے سے کہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے, کسی مذہب شناخت کو اس کو نہیں دیا نا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی میڈیا شروع ہو گیا ہے کہ یہ مذہبی لوگ کا یہ ہے, دہشت گردی ہے اور مسلمان کے پیچھے پڑ گئے. کیا
آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے, کوشچن سمجھ نہیں آیا آپ کا, لیکن آپ کی جو انالیسس ہے وہ ہم نے سنی. انعام اللہ لکی مروت سے, السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم. میرے دو سوالات ہیں. تیرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ امکان ہے کہ اس حملہ آور کو امریکہ نے اپنے گیم پلان کے لیے تیار کیا ہو, یعنی سی آئی اے نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اس کو تیار کیا ہو؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر حملہ آور کو امریکہ میں ریڈیکلائز بنایا گیا ہو, یعنی اس کی ذہن سازی ہو گئی ہو امریکہ کے اندر, تو کیا یہ امریکہ کے جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کے سامنے یہ بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟
اوکے, یہ ڈاکٹر طاہر روہیل سے یہ کوسچن ہم پوچھتے ہیں. لیکن ایک اور کالر شوکت علی صاحب کشمیر سے, السلام علیکم.
السلام علیکم. میں شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ دہشت گردی تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے, تو پھر مطلب امریکہ پاکستان پر کیوں الزام لگاتا ہے کہ ڈو وار کا الزام کیوں دیتا ہے؟ ہر ملک کو اپنے ملک میں دہشت گردی ختم کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں امن ہو سکے.
جی بہت شکریہ شوکت علی صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, انعام اللہ صاحب نے جو کوسچن اٹھایا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں یہ بچگانہ باتیں ہیں. کوئی کسی ملک کی ایجنسی اپنے ملک میں, خاص طور پہ امریکہ میں جہاں ہر بڑی بڑی بات جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے, بڑے بڑے افسران وائٹ ہاؤس کے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریس کو انفارمیشن دے دیتے ہیں, تو اس طرح کی بات کر کے آپ بھی سوچ کبھی سکتے ہیں کہ سی آئی اے کا کوئی ہیڈ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہو, تو وہ کتنے دن اپنی نوکری چلائے گا اور کتنے دن اس کے بعد وہ ہے نوکری سے نکلنے کے بعد محفوظ رہے گا اور اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پہ لٹکانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بہت بچگانہ اور بہت ایسی کم فہمی کی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے اور جس کا جواب دینا بھی میرے خیال میں اتنا مناسب نہیں ہے. لیکن چونکہ معزز سوال کرنے والوں نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں.
ٹھیک. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, ایک اور بات, آپ نے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک طرح سے, یہ حملہ جو ہوا نیو یارک میں اور ان کے جو جن اقدامات اٹھانے کی جانب ان کے اشارہ ہے جو وہ چاہتے ہیں, تو وہ آپ کی نظر میں درست نہیں ہے. لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ امریکہ میں مسلمانوں کو شدت پسندی سے دور رکھنے کے لیے ابھی تک جو کوششیں ہوئی ہیں, خاص طور پر کاؤنٹرنگ وائلنٹ جو ایکسٹریمزم کے نام سے لاکھوں ڈالر کا جو پروگرام ہے وہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے, وہ کہاں تک کامیاب ہو رہا ہے اور مزید کیا کوششیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک جو ہوا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو انتہا شدت پسندی سے دور رکھنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی.
دیکھیں, یہ جہاں کے جو مسلمان ہیں امریکہ میں, وہ انٹرنزیکلی وہ اپنے طور پہ اپنے مفادات کی وجہ سے یہ بات سمجھتے ہیں. اور یہ جو شروع میں جو نعرے بازی تھی کہ اسلام کی حکومت ہوگی, شریعت ہو اور خلافت ہو, یہ آہستہ آہستہ جب یہ مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ اس کو اچھی طرح سے انالائز کرتے ہیں تو ایک سمجھداری کی سوچ جو ہے, ایک عقل و فہم کی سوچ جو ہے, ایک تاریخ کی سوچ جو ہے, وہ اب آہستہ آہستہ صلاحیت کر رہی ہے. اور یہ فینٹیسی خلافت کی اور شریعت کے نفاذ کی, اس سے یہ مسلمان, خاص طور پہ امریکہ کے جو مسلمان طبقہ ہے, وہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی آئین کے اندر ان کی جو مفادات کا تحفظ ہے, امریکی شہری ہونے کے لحاظ سے ان کا جو تحفظ ہے, وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اور ان کی خیریت اور ان کی معاشی استحکام اور ان کے مذہب کی آزادی اور ان کی مسجدوں کی آزادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امریکی سیاست میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنے لوگوں کو اس بات کو باور کرائیں کہ یہ جو زہر ہے القاعدہ اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا, وہ ایک زہر ہے, وہ کوئی میٹھی گولی نہیں ہے. اور اس سے یہاں کے مسلمان امریکہ اور مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ نقصان فہمی کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے یہاں سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. اور آہستہ آہستہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست اور اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں, وہ فریب ہے, وہ ایک الوژن ہے, وہ ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ ریلیجن از اوپیم آف دا میسز, یہ اس کو اس طرح کی سوچ ہے کہ آپ افسر مسائل اور جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس کو آپ نہ سمجھیں اور اس کے مسائل کو حل کرنے میں حصہ داری نہ لیں اور ایک اپنے آپ کو ایک کیپسول میں چھپا لیں. تو یہ بات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے میری نظر میں.
اوکے, مووی صدیقی صاحب آپ بتائیے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے نیو یارک میں مسلمانوں کی بڑی آبادی وہاں رہتی ہے, ان کی طرف سے کیا ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, کیا ان کی فیلنگز ہیں اس وقت؟
جی, بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو جیسے ہمیشہ ہوتا ہے, سب سے پہلے کیئر نے گنڈم کیا, اس کے بعد جو مسلمانوں کی جتنی بڑی تنظیمیں ہیں ایک نہ اس نہ سب نے اس کو بھرپور طریقے سے کنڈم کیا اور اب اس درد کو, دکھ کو محسوس کیا اور واضح طور پہ یہ پیغام بھی دیا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو صحیح اس کو سیکنڈ کرتا رہا ہے کہ کرتا ہوں کہ یہاں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ, بلکہ اکثریت کے تمام ہی مسلمان جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ امریکہ جو ہے جہاں ہم رہتے ہیں, جس نے ہمیں یہ سہولت دی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اور جو معاملات ہیں جمہوری طور پہ اس کے خلاف اگر ہمیں کوئی شکایت ہے ہم آواز بھی بلند کرتے ہیں. پوری دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بین لگایا تو سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے وہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے ساتھ دیا. تو اس حوالے سے امریکی مسلمان اس درد کو محسوس کرتے ہیں, خوف زدہ بھی ہیں, پریشان بھی ہیں. اور جیسے کل جو جیسے ہی پروگرام 6 بجے جو ہے وہاں یہاں فولی اسکوائر پہ ہوا تھا جس میں انہوں نے شمع جلائی تھی مرنے والوں کی یاد میں, اس کے لیے اس میں بھی مسلمان شریک ہوئے. اور ہر سطح پہ ہر پیمانے پہ اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے. دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ امریکی نظام کا مستقل حصہ بن چکی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈیزاسٹر آیا تھا روڈ دیگر علاقوں میں, وہاں مسلمانوں کا جو کردار سامنے آیا اس نے امریکی مسلمانوں کی, یہاں جو امریکن تھے ہمارے امریکی پڑوسی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کی آنکھیں کھلی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے مساجد کے دروازے کھولے. اسی طریقے سے اکنا ریلیف اس وقت جہاں پتریگوں میں وہ وہاں پہنچے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے, مسلمان اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ ایک بڑا واقعہ جو ہے ان کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. تو اس لحاظ سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو فیئر شیئر ہے یا جو اپنا وہ کام کر رہے ہیں وہ سامنے آنا چاہیے. اگر جس طرح جس وائٹ شخص نے 54 آدمیوں کو جس بے دردی سے اڑایا تو کیا گن کنٹرول پہ اس طرح بات کی گئی؟ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے ٹویٹ آئے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی.
جی بہت شکریہ آپ کا معاویز صدیقی صاحب, بے حد شکریہ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشتبہ یہ جو حملہ آور تھا سفولو, یہ 2010 میں آیا تھا اور اس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ داعش کا کوئی وجود نہیں تھا, اور یہ کہا جا رہا ہے اس پر باقاعدہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ میں آ کر ریڈیکلائز ہوا, اس نے انٹرنیٹ کا استعمال کیا. تو یہ بتائیے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطی میں جو داعش ہے اس کو کافی حد تک دھکیلا گیا ہے, لیکن یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور ان چیزوں کو جس کی وجہ سے نیو جنریشن جو ہے وہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے, اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اوکے, ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے ہمیں کہا جا رہا ہے. اور سامعین, اس موضوع پہ ہماری انالیسز جو ہیں اپنے ایکسپرٹ سے وہ جاری رہیں گی. پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے, جس طرح کی نیوز میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کل احتساب عدالت میں پیش بھی ہوں گے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے محمود اشرف صاحب نے, لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ, اور ہمارے ساتھ ہیں خالد فاروقی صاحب, معاف کیجیے گا, سیاسی تجزیہ نگار ہیں. خالد فاروقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی آواز آ رہی ہے.
جی خالد فاروقی صاحب, یہ بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف عدالت میں پیشی کے لیے نہیں آ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے, بلکہ وہ اپنی سیاست کو جاری رکھنا جو ہے وہ بھی ان کا ایک وہ ہے, ون آف دا ایمز ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ان کا موجودہ صورتحال میں ان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, سیاسی مستقبل ان کا تو عدالت کے فیصلے سے جڑا ہوا ہے. ابھی جو سپریم کورٹ کی جو جتنے بھی اب تک ان کے بارے میں جو ریمارکس ہے, جو فیصلہ آیا جس میں انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا, اس نے تو ان کی سیاست کو بہت دھچکا لگایا. اس دھچکے سے وہ نکلنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے, جبکہ ان کی پارٹی کی طرف سے بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھی جس میں یہ کہا گیا کہ وہ پارٹی کی قیادت چھوڑ دیں اور بے شک اپنے بھائی کو قیادت دے دیں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. اس کے باوجود ظاہر ہے کہ نواز شریف اپنی سیاست کو خود اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے میرے خیال کے مطابق یہ ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ واپس آئے ہیں اور احتساب عدالت میں پیشی کے لیے آئے ہیں. اور احتساب عدالت میں جو معاملات ہیں یہ ایک طرح سے وہ ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ جو ہے پہلے ہی انہیں اپنے مختلف ریمارکس میں اپنے اس فیصلے سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ انہیں بہت حد تک ملوث سمجھتی ہے. صرف سپریم کورٹ میں یہ کیا کہ کیونکہ جیورسڈکشن اس کی نہیں تھی کورٹ کی, لہٰذا اس نے ان کے ان کیسز کو جو ریفرنسز ہیں ان کو متعلقہ عدالت کو بھیج دیا, متعلقہ فورم کو بھیج دیا اور وہاں سے فیصلہ آئے گا. ایک عام اوپینین یہ ہے کہ وہاں سے نواز شریف صاحب کے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا. لیکن اس کے باوجود نواز شریف کیا پولیٹیکلی سروائیو کر سکیں گے یا نہیں, دیکھیے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی پیشگوئی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ صرف ملکی حالات نہیں, غیر ملکی حالات بھی, خارجی معاملات بھی بہت اثر انداز ہوتے ہیں, تو یہاں نواز شریف صاحب کے کتنی ان کی فورس ہے, کتنا ان کا پارٹی ان کے ساتھ کتنی لائل ہے, وہ اپنے ووٹ بینک کو اکٹھا رکھنے کی کوشش میں क्या वो किसी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं, और उनके पार्टी की जो लीडरशिप है वो अभी तो देखिए एक सेटअप वो मौजूद है जो नवाज शरीफ साहब के हाथ का बनाया हुआ है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर उनके हैं, पंजाब का सीएम उनकी फैमिली में है, लेकिन कल को जब यही सिस्टम जो है एक निगरान सेटअप के पास जाएगा जिससे इलेक्शन करवाने हैं, तो क्या नवाज शरीफ फिर भी इतने ही फ्री होंगे, क्या वो इतनी आजादी से वो मूव कर सकेंगे, क्या वो पब्लिक को उसी तरह से एड्रेस कर सकेंगे? अगर उनको किसी जगह पे सजा हो जाती है तो वो सजा जो है वो उनको उस सजा में जब किसी जगह पे जेल में अगर कहीं जाना पड़ जाता है तो उनकी पार्टी बिखरने से किस तरह बच सकती है? ये बहुत से सवालात हैं, ज्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि उनकी पार्टी कितना वेट डालती है उनके साथ, जहां से बगावत की आवाजें आई, जहां से हमने ये देखा कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ अपनी पार्टी की लीडरशिप छोड़ दें, तो इन आवाजों में नवाज शरीफ किस तरह से अपने आप को आगे चला पाते हैं ये हमें मुस्तकबिल में पता चलेगा।
ओके, लीगल एक्सपर्ट महमूद अशरफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम महमूद अशरफ साहब। और महमूद अशरफ साहब, कहा जा रहा है कि कल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे, क्या इम्कान नजर आ रहे हैं?
देखिए अभी तो जो केसेस हैं ये इब्तदाई स्टेज पर है, उनकी दरखास्त आज हाई कोर्ट ने मंजूर की है, जिस सिलसिले में वो इस सिलसिले में थी कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इनके तीनों रेफरेंसेस की कथित समाप्त करने से इनकार कर दिया था, तो जब ये फैसला हाई कोर्ट का आ गया है तो ये अभी दोबारा उस पर फैसला देगी अदालत कि आया इनके तीनों रेफरेंसेज कथे सुनने चाहिए या नहीं, क्योंकि अदालत ने फैसला रिजेक्ट नहीं किया हाई कोर्ट ने, बल्कि ये कहा है कि आपने फैसले में वजूहात नहीं लिखी। तो अभी थोड़ी सी देर है, कुछ दिन लगेंगे इनका ट्रायल स्टार्ट होते हुए, जिसमें कि ये जब शहादतें आएंगी तो उसके शहादतें आने पर ही कुछ कहा जा सकता है कि इनके खिलाफ किस तरह के सबूत इकट्ठे हुए हैं और इनके केस का क्या बनेगा। उससे पहले अभी बजाहिर तो कुछ कहना आसान नहीं है।
ठीक, ये जो बात की जा रही है पी एम एल नून की जानिब से, और जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी साहिबजादी जो हैं वो भी ये बात बार बार कर चुकी हैं कि उनके खिलाफ पहले सबूत जो हैं, पहले इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बाद में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी एक तरह से इम्तियाजी बर्ताव जो है वो इस पार्टी के साथ रखा जा रहा है। एक लीगल एक्सपर्ट की नज़र से आप इस बयान को किस तरह देखते हैं?
ये देखिए, कुछ इनकी ये जो अमूमन बातें होती हैं ये सारी सियासी होती हैं, ये कानून से मावरा होती हैं, क्योंकि जो कानून की मुझगाती हैं उनको एक लॉयर ही समझ सकता है। पाकिस्तान में जो जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चलती हैं वो पहले इल्ज़ाम ही लगता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, तो इसी तरीके से इनके खिलाफ तो वैसे रेफरेंसेस जो भेजे गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए हैं जिसमें बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके दिए गए हैं, तो ये कहना शायद दुरुस्त नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इल्जाम पहले लगे और सबूत बाद में इकट्ठे हुए। शायद ये वो रेफरेंस हैं जिनमें इल्जाम सबूत के साथ नैब को भेजे गए और नैब ने उसी सबूतों की बिना पर ही अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू की है।
ठीक, खालिद फारूकी साहब, आप बताइएगा कि ये पूरा केस जो हैं और उन जो इल्ज़ामात हैं मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो आपके सामने हैं, उनके बच्चों के ख़िलाफ़ ये पूरा केस जो है इस पूरी फैमिली को किस तरह टैकल करना चाहिए?
देखिए, टैकल करने का तो सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो अदालतों में कानून के मुताबिक अपने केसेस को लड़ना है। नवाज शरीफ साहब एक सियासी गलती कर रहे हैं कि वो इस केस को सियासी तौर पे ले रहे हैं। उन्होंने अदालत के साथ एक महाजरा की खुली पॉलिसी इख्तियार की है, उनकी साहबजादी भी इसी तरह के बयान देती हैं जिसमें वो कोर्ट पर डायरेक्ट इल्जाम लगाती हैं, और कोर्ट भी कोई लोअर कोर्ट नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट जो है उस पर इल्जाम लगता है। ये जब इल्जाम इस नौयत का लगेगा तो इसका मतलब है कि एक अनारकी की सूरत हाल पैदा होगी, एक ऐसी एम्बेरसमेंट कोर्ट के लिए भी होगी और फिर उनकी जो फॉलोअर हैं उनके लिए भी होगी कि एक तरफ कोर्ट का डिसीजन है, एक तरफ एक पॉलिटिकल वॉइस है जो कि उनके लीडर की है, तो किस चीज को माना जाएगा? जुल्फकार अली भुट्टो का केस हमारे सामने है, उन्होंने उस केस को कुछ सियासी तौर पे लड़ने की कोशिश भी की थी, तो उस पर یہ نتیجہ کیا نکلا؟ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس جو ہے وہ مماثلت نہیں رکھتا موجودہ کیس سے، لیکن اس میں یہ الزام جو تھا کہ کورٹ بائس ہے، کورٹ جو ہے متعصب ہو گئی ہے، تو اس میں نوازشی بھلے یہ الزامات لگاتے رہیں، لیکن جب وہ ثبوت جیسے ابھی ہمارے ساتھی جو شریک ہیں صاحب گفتگو میں وہ کہہ رہے تھے، بالکل صحیح بات ہے کہ الزامات بھی ہیں اور ثبوت بھی ہیں، اور یہ کیس ایک طرح سے چھلنی ہو کے آیا ہے، اوپر سے ایک اس میں ایک گزر کے آیا ہے، ایک راستے سے، ایک پروسیس سے گزر کے آ گیا، پہلے نیچے سے جانا چاہیے تھا لیکن یہ اوپر سے کورٹ نے اس کو اس متعلقہ فورم پہ بھیج دیا۔ ظاہر ہے کورٹ نے وہاں پہ بہت کچھ دیکھا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلے ان کیسز پہ اس لیے نہیں دیے کہ سپریم کورٹ کی یہ جورسڈکشن نہیں تھی، وہ متعلقہ فورم پہ یہ آئے ہیں۔ اس کیس کو میرے خیال کے مطابق اب بھی جو وقت ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ ہے کہ قانونی طور پہ اس مقدمے کو لڑیں۔ عدالتوں پہ جو الزام تراشی کا رویہ ہے یہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ چل نہیں سکتا، اور جب پولیٹیکلی بھی ان کے اتنے مخالفین ملک میں موجود ہوں، یا تو ایک ایسی لیڈرشپ ہو جو کہ ایک ایسی قومی قیادت ہے جس کے بارے میں کہیں اختلاف رائے نہیں پایا جاتا، وہاں تو آپ کو فیور یہ مل جاتی ہے کہ پبلک کے آپ پھر بھی ہیرو رہتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر 5 سال کی حکومت کے بعد ہیرو نہیں رہ سکتا، پاکستانی کیا اس طرح سے کسی اور ملک میں بھی، تو آپ کو سیاسی طور پہ بھی مخالفت کا سامنا ہے، آپ اداروں کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے۔ میرے خیال کے مطابق اس سے گریز کرنا چاہیے اور اپنا مقدمہ جو ہے قانونی نکات پہ لڑنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں، اگر آپ کے پاس ان الزامات کی جو تردید ہے رد آپ ان کو کر سکتے ہیں، وہ ثبوت جو ہے ان کو آپ رد کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کے عوام جو ہیں کسی بھی عدالت کا ایسا فیصلہ قبول نہیں کریں گے جہاں پہ ثبوت نہ ہو۔ جب کہا جاتا ہے کہ اقامے پہ فیصلہ ہمارے خلاف دیا گیا تو وہ مختصر ایک بات کر کے نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، محض اقامے کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں تھا، اس کی جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اقامہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس اقامے کی بنیاد پر کیا کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے، اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس کو کتنی اس میں کتنی فیسلٹی ملتی ہے۔ پھر ایک بزنس میں پرائم منسٹر انوالو ہے، بے شک 1 روپے کے بزنس میں انوالو ہے، تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ نے اس کو سامنے قوم کے نہیں لے کے آئے ہوئے۔ یہ اقامہ بھی چھپا ہوا تھا، ظاہر نہیں تھا، اگر ظاہر ہوتا تو پھر لوگ کہتے کہ پہلے سے یہ ہمیں تو ہمارے لیڈر نے بتا دیا تھا، تو پھر یہ معاملہ ہوا۔ اب بھی جو وقت ہے میرے خیال کے مطابق نواز شریف کے ہاتھ سے نہیں نکلا، انہیں اپنے اس معاملے کو سیاسی اپنے مشیروں کے ساتھ مل کے جو غیر سیاسی مشیر ہیں وکلاء ہیں ان کے ساتھ مل کے،
لیکن خالد فاروقی صاحب یہ بات بھی کی جاتی ہے اور یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں بدعنوانی کی اپنی ایک تاریخ ہے، جس میں پاکستانی فوج کے اعلیٰ سربراہ جو ہیں، ججز جو ہیں سینئر، وہ بھی ملوث رہے ہیں، بدعنوانی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو بارٹس تجزیہ کار یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اس قسم کی کارروائی جو اس وقت میاں نواز شریف کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہے، باقی شخصیات یا اداروں کے خلاف کیوں نہیں نظر آ رہی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے جی، دیکھیے ویسے تو سبھی کو جو لوگ ملوث ہوتے ہیں کسی جرم میں، اس میں ان کو قانون کو ان کو شکنجے میں لینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ کیونکہ چوری کے واقعات شہر میں باقی بھی ہوئے ہیں، جو چور پکڑا گیا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہہ رہا، کہنے بھی نہیں چاہیے، وہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اس ملک کے منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، آپ کسی کیس سے اس طرح جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، ابھی دیکھیے دونوں پارٹیوں نے پھر مل کے کیا فیصلہ کیا ہے، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، جن ججز کے بارے میں، جن جرنیلوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ذمہ دار رہے ہیں، ابھی جو احتساب کمیشن بنانے کی ایک بات کی جا رہی ہے نیب کی جگہ پہ، اس احتساب کمیشن کے دائرہ اختیار سے ان کو نکال دیا ہے، تو جب آپ نے خود ہی ان کو نکال دیا تو کس طرح سے آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جناب آپ ان کو احتساب میں لے کے آئیں گے؟ پھر اس کے بعد پھر وہ یا تو یہ دیکھیں نا پولیٹیکلی آپ کتنے ویک ہیں، آپ اتنا بولڈ ڈیسیژن نہیں لے سکتے۔ پھر وہ جو دونوں ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے جس کے تحت ہم ایسے کسی بھی شخص کو جو ایسا ملوث ہو کسی بدعنوانی میں، ہم اس کو سزا دیتے ہیں۔
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب، محمود اشرف صاحب، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔